ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کا نظریہ ہے کہ دنیا کے ہر بحران کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، کسی بھی مسئلے کو فوجی طاقت اور بیرونی مداخلت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اسی تناظر میں ہم آج کے پروگرام میں یمن کے بحران کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی سفارتکاری اور اس تعلق سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی ہدایات کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
اسلامی جمہوریہ ایران نے یمن کے بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی غرض سے تیز رفتار سفارتی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے، اور ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف بدھ کے روز پہلے عمان اور اس کے بعد پاکستان پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے دونوں ملکوں کے اعلی حکام کے ساتھ یمن کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یمن کے بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے ایران کی سفارتی کوششوں کا آغاز منگل کو اس وقت ہوا تھا جب ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ تہران کا دورہ کیا۔ دونوں ملکوں کے صدور نے یمن میں جھڑپیں ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور یمنی دھڑوں کے درمیان ڈائیلاگ شروع کرنے کی بات کہی۔ ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ عمان اور پاکستان بھی اسی پس منظر میں انجام پا رہا ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بدھ کی صبح مسقط میں عمان کے وزیر خارجہ یوسف بن علوی کے ساتھ ملاقات کی، جہاں انہوں نے یمن میں انسانی مشکلات اور خطے کے عمومی حالات پر مشاورت کی۔ عمان خلیج فارس تعاون کونسل کا وہ واحد ملک ہے جو یمن پر سعودی عرب کی جارحیت میں شریک نہیں ہے، اور اس نے ایران کی طرح یمن کے بحران کو مذاکرات کے ذریعے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس تناظر میں ایران اور عمان کے درمیان ہم آہنگی بحران یمن کی شدت کو کم کرنے کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف عمان سے پاکستان پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے پاکستانی ہم منصب سرتاج عزیز کے ساتھ ملاقات کی اور یمن کے بحران کو پرامن طریقے سے حل کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے بھی ملاقات کی اور بحران یمن کے سلسلے میں ایران کی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بحران یمن کے بارے میں ایک چار نکاتی تجویز پیش کی ہے، جس میں ہوائی حملوں کی فوری بندش، انسانی بنیادوں پر امدادی سرگرمیوں کی اجازت، متحارب گروپوں میں مذاکرات اور وسیع البنیاد حکومت کے قیام کی تجویز شامل ہے۔ البتہ ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یمن میں حکومت کے مستقبل کا فیصلہ خود یمن کے عوام کو کرنا ہے اور دیگر ممالک صرف سہولت کار کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو سعودی عرب کا قریبی دوست ملک تصور کیا جاتا ہے اور پاکستانی فوجی دستے ایک عرصے سے سعودی عرب میں موجود بھی ہیں۔ سعودی عرب نے یمن پر حملے کے لیے پاکستان سے فوج اور لڑاکا طیارے بھی طلب کی ہیں، تاہم پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے یمن کی جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ دینے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں یمن کے حوالے سے سعودی عرب کی درخواست پر بحث بھی کی جا رہی ہے۔ ایران شروع ہی سے یمن کے بحران کو پرامن طریقے سے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے علاقائی دورے سے اس بحران کو ختم کرنے میں مدد ملے گی اور یمن پر سعودی جارحیت بند کرانے کی کوششوں کو تیز کیا جا سکے گا۔
ناظرین، یمن میں ایک سازش کے تحت بحران پیدا کیا گیا۔ اگرچہ اس بحران میں منصور ہادی نے انتہائی بنیادی کردار ادا کیا تھا اور یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ اور دیگر سیاسی جماعتوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ منصور ہادی مغرب اور سامراج کا ایجنٹ ہے اور انہی کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے اور یمن کے انقلاب اور عوام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، اس کے باوجود انہوں نے بحران کو پرامن طور پر مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا فیصلہ کیا اور مذاکرات کے اس عمل میں منصور ہادی کو بھی شامل کیا۔ انہی مذاکرات کے نتیجے میں یمن میں ایک ایسی وسیع البنیاد قومی حکومت کی تشکیل پر اتفاق ہوا جس میں ہر جماعت اور ہر علاقے کی نمائندگی ہو، لیکن منصور ہادی کو تو یمن میں بیرونی مداخلت کی راہ ہموار کرنی تھی۔ اس کو مغربی سامراج اور صہیونی حلقوں کی سازش پر عمل کرنا تھا، لہذا وہ مسلسل معاہدے کی خلاف ورزی کرتا رہا اور یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ اور سیاسی جماعتوں نے منصور ہادی کی ہر چال کو ناکام بناتے ہوئے مذاکرات کے عمل کو جاری رکھا۔ لیکن سامراجی دنیا نے یمن میں انقلاب اور عوام کی سرکوبی اور یمن میں فوجی مداخلت کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ سعودی حکومت نے سامراجی طاقتوں کی نیابت میں وحشیانہ انداز میں یمن پر حملے شروع کر دیے۔ اس کے لیے آل سعود نے کچھ حکومتوں کو اپنا ہم نوا بنایا اور بعض ملکوں کو یمن پر جارحیت میں شریک کرنے کے لیے آل سعود کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ ادھر اسلامی جمہوریہ ایران نے یمن کی جنگ بند کرانے اور یمن کے بحران کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے پرامن طور پر حل کرانے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ اسی سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ پہلے عمان گئے اور پھر بدھ کی شام مسقط سے اسلام آباد پہنچے۔ اس کے علاوہ ان کا دورہ شروع ہونے سے پہلے ترکی کے صدر ایک روزہ سرکاری دورے پر تہران آئے۔ یہاں صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے مذاکرات انجام دیے۔ اگرچہ مذاکرات میں ایران اور ترکی کے روابط کے بارے میں گفتگو کی گئی، لیکن یمن کے بحران پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے خطے کے خلاف سامراجی سازشوں کی طرف سے خبردار کیا اور اسلامی دنیا کے تمام مسائل کو اسلامی تعاون کے ذریعے حل کرنے کی کوششوں کی ضرورت پر تاکید فرمائی۔ آج کے پروگرام میں ہم یمن کے بحران کے تعلق سے اسلامی جمہوریہ ایران کی سفارتکاری اور خطے کے حالات اور بحران کے تعلق سے رہبر انقلاب اسلامی نے ترکی کے صدر کے ساتھ گفتگو میں جن نکات پر تاکید کی ہے ان کا جائزہ لینے کے ساتھ ہی اس خطے کے خلاف سامراج کے سازشی منصوبے اور اس کی تکمیل کی کوششوں میں سعودی کردار پر بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں دہلی سے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار اور سینئر صحافی ظفر آغا، اسلام آباد سے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار طاہر یاسین اور کراچی سے پاکستان کے ممتاز مذہبی اسکالر مولانا قاضی احمد نورانی حصہ لیں گے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز مولانا نورانی سے ہی کرتے ہیں جو ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نورانی صاحب السلام علیکم۔ جناب نورانی صاحب، اس وقت پورا مشرق وسطی بحران کی لپیٹ میں ہے، یمن، عراق، شام، لیبیا، بحرین کے بعد سامراجی اور صہیونی سازش کا ہدف بنا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف عمان کے بعد اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اسلام آباد میں ان کی سرگرمیاں کیا رہی ہیں اور پاکستان کے عہدیداروں کے ساتھ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کی ملاقات میں کیا طے پایا ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے ہمیں؟
بہت بہت شکریہ۔ ایران نے یمن کے تنازع کے حل میں بڑی اہم پیش رفت کی اور بالخصوص ایک ایسے موقع پر جبکہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک اہم فیصلہ ہونے جا رہا تھا اور پوری پاکستانی قوم اس بات کی منتظر تھی کہ ارباب اقتدار کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا وہ فیصلہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق ہوگا، پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔ ایک ایسے موقع پر ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد ایک انتہائی اہم پہلو کی طرف قوم کا رخ موڑ رہی تھی اور بہت مناسب ہوا کہ انہوں نے پاکستان آنے کے بعد پاکستان کی اہم شخصیات سے ملاقات کی، باہمی دلچسپی کے امور پہ گفت و شنید کی، اور جس مطمع نظر کو ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اور آیت اللہ العظمیٰ جناب خامنئی نے ترکی کے صدر جناب طیب اردوغان پر واضح کیا تھا، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے پاکستان میں آ کر اس معاملے پر بات چیت کی کہ پاکستان ایک اہم اسلامی ملک ہے اور دنیا اسلام کی توجہ کا مرکز ہے، اگر پاکستان یمن کے معاملے پر کوئی غیر دانشمندانہ فیصلہ کرے گا تو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں ہوگا, اور پاکستان کی عوام کی بھی یہی رائے تھی. تو ایرانی وزیر خارجہ کی آمد ان کی پاکستان کے اپنے ہم منصب اور دیگر اہم افراد سے ملاقات اور پاکستانی عوام کی خواہشات جب ایک ساتھ سامنے آئیں تو پاکستان میں ایک رائے عامہ مزید ہموار ہوئی, اسے مزید تقویت ملی کہ پاکستان خلیج کی جنگ میں فریق بننے کے بجائے مصالحانہ کردار ادا کرے گا. اور اب ان ملاقاتوں کے بعد یہ صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت پاکستان ایران اور ترکی کا ایک ایسا تکون بن گیا ہے جو یمن کی صورتحال میں عرب ممالک کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر سکتا ہے اور یمن کو مزید تباہی سے بچا سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ کی آمد سے بہت بہتر شگون ثابت ہوا اور پاکستان کو مؤثر کردار ادا کرنے کا مزید موقع ملا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے ارباب اختیار اس موقع کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اسے بہت جلد آگے کی طرف لے کر جائیں. پاکستان ایران اور ترکی مل کر کوئی اہم فیصلہ کرے جس کی تمام تر دنیا کے مسلمانوں کو امید ہے.
بہت بہت شکریہ نورانی صاحب. اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو کی طرف جہاں ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار ظفر آغا صاحب موجود ہیں. جی ظفر آغا صاحب السلام علیکم. ظفر آغا صاحب اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ پورا خطہ بحران کی لپیٹ میں ہے. شام, عراق, لیبیا, تیونس اور بحرین کے بعد اب یمن بیرونی سازشوں اور جارحیت کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. معاملہ کیا ہے؟ مشرق وسطی کو یہ سامراجی اور صہیونی حلقے کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟
آپ نے بجا فرمایا. پورا مڈل ایسٹ محض بحران کا شکار نہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ اس وقت ایک آگ لگی ہوئی ہے, قیامت برپا ہے مڈل ایسٹ میں. لاکھوں لوگ مارے جا چکے, بے گھر ہو چکے سیریا میں, لیبیا میں قیامت ہے, اس کے علاوہ عراق میں جس قسم کی سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں اور آئی ایس آئی جیسی ٹیررسٹ حکومت ایک پیدا ہو گئی ہے جو اپنے کو خلافت کہہ رہی ہے, اس سے بھی آپ واقف ہیں. ادھر ایک عرصے سے بحرین میں ایک انقلاب بپا ہے. اس پس منظر کے درمیان یمن میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ انتہائی تشویشناک واقعات ہیں اور جس نے اس خطے کو اور پوری طرح سے ڈیسٹیبلائز کر دیا ہے. پورا خطہ ایک کہا جائے کہ بارود کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے تو غلط نہیں ہوگا. دیکھیے یہ جو اس پورے خطے کی جو کرائسس ہے اس کی وہ آج شروع نہیں ہوئی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 1979 اس سال میں ہم کو وہاں واپس جانا پڑے گا جب ایران کا انقلاب بپا ہوا. ایران کے انقلاب نے اس پورے ریجن, اس پورے خطے کو میں کا جو پاور ایکویشن جو اینگلو سیکسنز پاور نے برطانیہ اور انگریزوں نے اور امریکہ نے مل کے جو اس کے بعد امریکہ نے جو وہاں اس خطے کو جس طرح سے بانٹ کر ایک نیا اپنے مفاد میں جو ایک پاور بیلنس بنایا تھا وہ پاور بیلنس بگڑنا شروع ہو گیا 1979 میں انقلاب ایران کے بعد. اور اس میں جو دو باتیں ابھر کے بہت عرب عوام کے سامنے کھل کر جو سامنے آ گئیں, تین باتیں بلکہ. پہلی بات یہ کہ لوگوں کے دماغ میں ایران کے انقلاب کے بعد یہ خیال پیدا ہوا کہ تانا شاہی اور شاہی نظام کے بجائے ایک جمہوری نظام ہونا چاہیے اسلامی ممالک میں. دوسری بات یہ کہ لوگوں کو پہلی بار یہ بڑا کھلا میسج ملا کہ مغربی دنیا عرب عوام کی دشمنوں میں سے ہے, اس کے مفاد اس کے حق میں نہیں ہے. تیسری بات اور جو بہت اور کھل کے واضح ہو گئی وہ یہ تھی کہ فلسطین کے معاملے میں مغرب کا رول بہت ہی ڈوبیس رول ہے, بہت ہی خطرناک رول رہا ہے. اس سے اس پورے خطے میں ایک نئی بیداری پیدا ہوئی اور اس بیداری نے بڑھتے بڑھتے جس کو کہا جاتا ہے عرب اسپرنگ اس کی شکل اختیار کی اور پورے خطے میں ایک جمہوری انقلاب کی لہر دوڑ. وہ سعودی عربیہ رہا ہو, لیبیا رہا ہو یا کوئی اور ملک, ہر جگہ اس بات کے نعرے اٹھ کھڑے ہوئے, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے کہ اب ہم کو تانا شاہی اور شاہی نظام کے بجائے ایک جمہوری نظام چاہیے. اور مصر جیسے ملک میں حسنِ مبارک کو اٹھا کر لوگوں نے عوام نے وہاں کے پھینک دیا اور وہاں ایک نئی حکومت جمہوری طرز پر قائم ہوئی. خطرہ اس بات کا تھا کہ یہ جمہوری نظام کی آگ مصر سے بڑھ کے پورے خطے کو لپیٹتے ہوئے سعودی عرب تک نہ پہنچ جائے. چونکہ پورے خطے میں شاہی نظام, امریکن مفاد کی ٹھیکے داری, ان تمام کی تمام یہ جو غیر عوامی مفادات ہیں اس کی ٹھیکے داری سعودی عرب کے پاس ہے. چنانچہ سعودی عرب اس سے بے حد بے چین ہو گیا اور اس کو اپنی حکومت خطرے میں دکھائے, وہاں کی شاہی نظام خطرے میں پڑتا نظر آنے لگا. چنانچہ مغربی دنیا نے اور سعودی عرب نے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ملی جلی سازش کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ اس خطے کو دہشت گردی کی آگ میں جھونک دو. چنانچہ وہی ہوا عراق میں, جس قسم کے واقعات پیش آئے, کون نہیں جانتا کہ اس کو سعودی عرب کی داعش کو سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی کم از کم شروع کے دور میں. النصرہ فرنٹ جو سیریا میں بنا اس کو سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب جیسے عرب ممالک اور شاہوں کی حکومتیں پوری طرح سے ہر قسم دامے درہمے سخنے ہر طرح سے مدد کر رہی تھیں, اور مغرب بھی اس وقت تک خاموش تھا چونکہ یہ لوگ ان دونوں ملکوں کے, ان دونوں مغرب اور سعودی انٹرسٹ کے حق میں تھے. لیکن جب وہی جو جب خلق خدا کھڑی ہوتی ہے, سب خلق خدا سڑکوں پہ نکل پڑتی ہے اور وہ حق مانگتی ہے, انصاف مانگتی ہے, تو کسی قسم کی سازشیں کامیاب ہونا بند ہو جاتی ہیں. اس دہشت گردی سے وہ عوام کے جو مانگیں تھیں, جو اس کو جو روکنے کی کوشش تھی, اس وہ کامیاب ہونے میں وہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی اور آگ ایک دم سے یمن میں پہنچ گئی. یمن کے عوام جب کھڑے ہو گئے تو یہ بالکل سعودی عرب کے بارڈر کا معاملہ تھا. سعودی عرب کو یہ لگا کہ اب ان کے ہاتھ سے معاملہ نکلنے والا ہے, اور آخر ہوا یہی کہ ہوتیوں نے وہاں جو سعودی پپٹ گورنمنٹ تھی ہادی کی, اس کو اٹھا کر پھینک دیا. ان کو بھاگ کر سعودی عرب میں پناہ لینی پڑی, اور اب اس کے شعلے اور اس کی تپش سعودی کی لپیٹ میں خود سعودی عربیہ جب آنے لگا تو گھبرا کر سعودی عرب نے وہاں پر بامبنگ شروع کر دی. آپ واقف ہیں اور سامعین بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں جس وحشیانہ طریقے سے بامبنگ ہو رہی ہے سعودی حکومت کی, سعودی فوجوں کے ذریعے, وہ اس میں سویلین مارے جا رہے ہیں, ہیومن رائٹس کا کھلا وائلیشن ہے. یہ اسی قسم کی حرکت ہے جس طرح سے جس سلسلے میں مغرب کو اب تک کنڈیم کیا جا رہا تھا, چونکہ یہ ان کے ہم نما اور الائی ہیں. اس لیے اب سعودی عرب بھی اسی نقش قدم پہ چل رہا ہے جس کی بنیاد امریکہ نے عراق اور افغانستان میں رکھی تھی. ایئر بامبنگ ہو رہی ہے, سویلین ٹارگٹس پہ اٹیک ہو رہا ہے, معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ فوراً مصالحت کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے. ایران نے جو انیشیٹو لیا ہے, ان کے وزیر خارجہ نے ابھی جو عمان اور اسلام آباد میں غالباً وہ آج موجود ہیں یا کل وہاں موجود تھے, جو انیشیٹو جو قدم اٹھایا ہے اس میں جو 4 نکاتی پروگرام ان مصالحت کا انہوں نے پیش کیا ہے وہ بہت اہم پروپوزل ہے, اور اس وقت ساری دنیا کو اس پروپوزل کو تسلیم کرنا چاہیے. سب سے پہلے جیسے اس میں کہا گیا
جی,
یمن پر جو بامبنگ ہو رہی ہے وہ بند ہونی چاہیے. اسی طرح جو اس میں جو لانگ ٹرم پروپوزل ہے مسئلے کو کی بنیاد کو حل کرنے کے لیے, کہ وہاں کے جو بھی گروہ ہیں, جو بھی عوام کی کے نمائندے ہیں, ان کی ملی جلی حکومت بننی چاہیے. ان باتوں پر اگر عمل نہیں ہوتا تو یمن ایک آگ میں ایک آگ جو لگی ہوئی ہے اس کو بجھانا مشکل ہو جائے گا, اور اس کے شعلے آخر میں مجھے لگتا ہے کہ خود سعودی عرب کو بھی اپنی چپیٹ میں لے سکتے ہیں. مگر سعودی عرب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں وہ جو نظام ہے وہ اس طرح سے امریکہ کے چنگل میں ہے, اور شاہی نظام کی جڑیں اس قدر گہری ہیں کہ وہ اس معاملے میں سعودی عرب کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا پروپوزل تسلیم کرنا مشکل ہے. اس لیے جلدی مجھے یہ کرائسس حل ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی.
بہت بہت شکریہ ظفر آغا صاحب. اور ناظرین چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار طاہر یاسین صاحب موجود ہیں. طاہر یاسین صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب, ترکی کے صدر کے دورہ تہران میں بھی یمن کے بارے میں گفتگو ہوئی, اور ایران کی قیادت نے اس بات پر زور دیا کہ یمن پر حملے اور بیرونی مداخلت بند کی جائے. اسی کے ساتھ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے دورے یمن میں بھی اور پاکستان میں بھی اسی بات کو دہرایا ہے کہ یمن کا بحران حل کرنے کے لیے فوری طور پر حملے بند کیے جائیں, وہاں کے مظلوم عوام تک امداد رسانی کا راستہ کھولا جائے, اور اس کے بعد سہولت فراہم کی جائے کہ یمن کے عوام, یمن کے جو قائدین ہیں, وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, یہ باہمی مذاکرات کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں. ایران کا جو یہ نظریہ ہے کہ پہلے مداخلت بند کی جائے, حملے بند کیے جائیں, اور بیرونی جو ممالک ہیں وہ یمن میں مداخلت کے بجائے سہولت فراہم کریں کہ یمن کے افراد, یمن کے لیڈران, یمن کے رہنما خود اس مسئلے کو حل کریں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی کہ یہ جو سلسلہ ہے یمن کا, بلا شبہ یمن کے اندر اس وقت ایک شورش موجود ہے, جاری ہے, برپا ہے, لیکن یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. طیب اردگان جب آئے ہیں, یا ترکی ہے یا پاکستان ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ کنٹری ہے, جب وہ یہ سمجھتے ہیں یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس جو معاملے کے حل کے لیے رجوع جو ہے, جب معاملے کے حل کے لیے ایران کی طرف رجوع کرتے ہیں, تو وہ بالواسطہ طور پر یہ دنیا کو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیہائنڈ دا پکچر ایران ایسا کر رہا ہے. حالانکہ میرا نہیں جو ہے وہ خیال کہ ایران ایسی کوئی بات جو ہے وہ, یعنی جسے عام الفاظ میں پراکسی وار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایران پراکسی وار کر رہا ہے. اس معاملے کو فل فور جو ہے وہ دیکھنے کی, اسے ہم تاریخی جو ہے نا تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے. تاریخی تناظر میں دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 284 ہجری سے لے کر 1962 تک زیدیوں نے یمن پر حکومت کی ہوئی ہے, ان کے پاس ایکسپیرینس ہے. انہیں آپ طالبان یا داعش یا القاعدہ کے ساتھ نتی نہیں کر سکتے. طالبان کے پاس صرف 2 سال کا ایکسپیرینس تھا افغانستان کے اندر حکومت کا, اور وہ بھی جس طرح انہوں نے حکومت کی ہے وہ دنیا جانتی ہے کہ ڈنڈے کے زور پر انہوں نے حکومت کی ہے. دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی وحشت ناک نوعیت کا معاملہ ہو, وہ بغیر مذاکرات کے حل نہیں جو ہے وہ, یعنی مذاکرات کے بغیر اس کی حل ہونے کی کوئی چانسز نہیں ہوتے ہیں. اب جب 2011 میں علی عبداللہ صالح کی حکومت ختم ہوئی تو وہ ایسے ختم نہیں ہوئی تھی, وہ باقاعدہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے جو ہے وہ حوثی قبائل جو ہیں ان کے ساتھ, اور باقاعدہ ایک انہوں نے ہادی کی حکومت جو ہے وہ لانچ ہوئی تھی. ہادی کی حکومت ایسے لانچ نہیں ہوئی تھی. ہادی کی حکومت جب آئی تو وہ 2 سال کے لیے تھی, اور اس کے ذمے جو بنیادی کام تھا وہ یہ تھا کہ اس نے یمن کو آئین جو ہے وہ دینا ہے. مگر ہادی 2 سال میں یہ کام نہیں, اس سے یہ کام نہیں ہوا. 2014 میں دوبارہ سے یمن کے جو عوام ہیں انہوں نے ہادی کی حکومت کے خلاف مظاہرے سٹارٹ کر دیے. جب ہادی کی حکومت کے خلاف مظاہرے سٹارٹ ہوئے تو ہادی نے بجائے اس کے کہ اسے وہ سیاسی انداز میں حل جو ہے وہ اس کا کوئی وہ ہوتا, انہوں نے آئل کے اوپر جو عوام کو سبسڈی دی ہوئی تھی اسے انہوں نے ختم جو ہے وہ کر دیا. یہ ایک جلتی پر تیل تھا. تو جب یہ اس قسم کے ستم اور مظالم سامنے آئے تو پھر اسی جو ہے وہ दौरान में होसियों ने सदारती मत जो है उसका महल उसका मुआसरा जो है वो कर लिया। दबाव के अंदर आकर सदर हादी को अपना इस्तीफा पेश करना पड़ा। लेकिन ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो इस सिलसिले की बात है कि पार्लियामेंट ने उस इस्तीफे को कबूल नहीं जो है वो किया, क्योंकि मामला हद से ज्यादा बिगड़ते चले जा हो गए थे। फिर कबायली शोरस जो है ना वो बर्पा हो गई, बहुत से कबायल होसियों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। एक बात और जो इम्पोर्टेंट है वो सोचने वाली है वो ये है कि
जी यासीन साहब हम फिर आएंगे आपकी तरफ, इस वक्त चलते हैं कराची। नूरानी साहब, जनाब तुर्क सदर से मुलाकात में रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सईद अली खामनेई ने कहा है कि इस्लामी मुल्कों को मगरिब और अमरीका से होशियार रहना चाहिए और उन्हें इस्लामी दुनिया के उमूर में मुदाखलत का मौका नहीं देना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
ये बिल्कुल बड़ा दानिशमंदाना और दूर अंदेशी पर मबनी फैसला है, इसलिए कि फिलवक्त हमें सऊदी अरब और यमन के झगड़े में अमेरिका बराह रास्त नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिका और उसके हवारियों ने मशरक़ वस्ता में एक और तनाज़े की दाग बेल डाल दी है। आपको याद रहना चाहिए कि आज से 14 साल कबल यहूदी दानिश्वर और साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी कैसेंजर ने 9/11 के बाद अक्टूबर 2001 में लिखा था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमरीकी हिकमत अमली का नाजुक और फैसला कुन दौर उस वक्त शुरू होगा जब अफगानिस्तान में अमरीकी जंग खत्म हो रही होगी और इसका महवर अफगानिस्तान से बाहर होगा। यानी कि यहूदियों ने यह फैसला बहुत पहले कर लिया था कि अफगान जंग के बाद, अफगान वार के बाद वो किसी और मकाम को मरकज बनाएंगे और वहां से उम्मत मुस्लिमा को टुकड़ा टुकड़ा करने की साजिश शुरू होगी। हम ये समझते हैं कि ये उसी साजिश का आगाज हो रहा है और हमने देखा कि मिस्र, शाम, ईरान, लीबिया, लबनान, पाकिस्तान, सोमालिया और अब जो यमन में कुछ हो रहा है वो उसी हिकमत अमली का हिस्सा है। अमरीकी दानिश्वर नोम चोम्स्की ने भी कहा था कि अमरीका ने न सिर्फ पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद दिया है बल्कि वो इसको भी मुकम्मल मामलात के अंदर मुलविस करेगा। तो ये बात बिल्कुल वाज़े है कि ये एक प्री प्लानिंग है। अगर मुस्लिम ममालिक ने इस साजिश को न समझा तो मुस्लिम ममालिक को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तुर्की के सदर का ये दानिशमंदाना फैसला और मशवरा है और उन्होंने जो कुछ कहा वो वाकई तारीखी हकायक के ऐन मुताबिक है। असल मामला ये है कि जो कुछ यमन में हो रहा है ये उस खित्ते में उन अफराद के लिए है जो ये समझते हैं कि यमन में अगर एक गिरोह ताकत पकड़ लेता है तो बहरे अहमर के अंदर जो सालाना तजारत होती है तकरीबन 20,000 जहाज वहां से गुजरते हैं बहरी जहाज, उनको नुकसान पहुंच जाएगा या तजारत करने वालों को नुकसान पहुंच जाएगा। ये सब अपनी अपनी जात के लिए कर रहे हैं और इनका मकसद सिर्फ मुस्लिम ममालिक को मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम कर देना और एक नई जंग में झोंक देना है। इस मौके पर तमाम मुस्लिम ममालिक को सोच समझ कर फैसला करना होगा, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला हो जाए कि जो कुछ अमरीका और इसराइल की मंशा है वो पूरी हो जाए, मुस्लिम ममालिक मजीद इख्तलाफात का शिकार हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि इस जंग के नतीजे में अरब ममालिक खुद अपने आप को एक ऐसी आग में झोंक दें जहां से उनको निकलने का मौका ना मिल सके। इस मौके पे मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूं कि जो कुछ तुर्की के सदर ने कहा वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए भी एक इशारा है कि हमें सिर्फ अपनी फौज को इस्तेमाल नहीं करना। ये भी आपको याद रहे कि पाकिस्तान की 1,72,000 फौज पहले ही एक ऑपरेशन के अंदर मसरूफ है। तो इस मौके पर तैयब अर्दोगान की ये गुफ्तगु जो कुछ ईरान में हुई वो दानिशमंदाना है, आने वाले वक्त के लिए एक बेहतरीन राह फराहम करती है। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और दीगर ममालिक के सरबराहान मिल बैठें, इस मसले को हल कराएं, इस मसले को फौरी तौर पर पहले वहां हमले रोके जाएं, वहां के अवाम की बात सुनी जाए, उसे किसी और तनाजरों में देखा गया तो एक ऐसी आग भड़क जाएगी जिसका बुझाना नामुमकिन हो जाएगा اور جو بھی اس آگ کے قریب جائے گا وہ خود بھی جھلس جائے گا اور فائدہ صرف اور صرف اسلام دشمنوں کو ہوگا.
بہت بہت شکریہ ظفر آغا صاحب. رہبر انقلاب اسلامی نے ترکی کے صدر سے ملاقات میں فرمایا کہ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال امریکہ، مغربی حکومتوں اور صہیونیوں کے ہی فائدے میں ہے. چنانچہ جب یمن پر حملہ ہوا ہے تو صہیونی حلقوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا. علاقائی ملکوں کی قیادتوں کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے؟
آیت اللہ خمینی نے جو بات کہی وہ حقائق پر مبنی ہے. اور میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں جو اس وقت بحران ہے اور جو ایک آگ لگی ہوئی ہے وہ ایک مغربی ممالک اسرائیل اور ان کے جو ہمہ ممالک ہیں اس خطے میں مشرق وسطی میں ان کی ملی جلی سازش کا نتیجہ ہے. میں نے آپ جیسا عرض کیا کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ مشرق وسطی کے جو حکمراں ہیں اور اس علاقے کے جو حکمراں طبقہ ہے اس کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ امریکہ یا مغرب جو سازش کر رہا ہے اس کے حق میں نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. وہاں کے جو حکمراں وہاں کا جو حکمراں طبقہ ہے بادشاہوں سے لے کے وہ ان کا ایلیٹ وہ اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ وہ کہ یہ پورے مشرق وسطی کے عوام کے خلاف ایک سازش ہے جو رچی گئی ہے اور جس میں ایک کے بعد دوسرے ملک ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں اور تمام ملکوں میں اپنے کو اسلامی ملک کہنے والے ممالک میں ایک آگ پھیلتی جا رہی ہے. حکمرانوں کو یہ اس کا احساس ہے, وہ پوری طرح سے اس سازش کو جانتے ہیں, بلکہ جانتے ہی نہیں بلکہ اس کے شریک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کی عرب عوام کی نمائندگی نہیں کرتے, وہ کسی اسلامی اصول کے پابند نہیں ہیں, وہ دراصل خود نمائندگی کرتے ہیں مغربی مفاد کی. اور اس پورے خطے میں مغرب کا جو بنیادی انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے کے ذخائر بالخصوص تیل ان کو ملتا رہے, سستے سے سستے داموں پہ ملتا رہے, علاقے میں کسی قسم کا کوئی بحران نہ ہو, اس تیل پر سے مغرب کا خطرہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اور جو وہاں کے حکمراں ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی اب خود اپنے عوام میں پکڑ سپورٹ ان کا جو سپورٹ بیس کہا جاتا ہے وہ ختم ہوتا اور حمایت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, اس لیے وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے اور مغرب کے محتاج ہوتے چلے جا رہے ہیں, اپنی عوام سے کٹتے جا رہے ہیں. عوام جمہوریت چاہتی ہے, کھلی فضا چاہتی ہے, ایک ایسا نظام چاہتی ہے جس میں بادشاہی نظام کا ختم ہو, آمریت ختم ہو, جیسا کہ مصر میں ہوا تھا. اسی طرح کی خواہش تمام عرب ممالک میں آپ دنیا جانتی ہے کہ اب پیدا ہو چکی ہے. اس خواہش کو دبانے کے لیے وہاں کے جو حکمراں ہیں ان کو مغرب کی پوری مدد درکار ہے, اسی لیے وہ اپنے خطے کے عوام کے حق میں نہیں بلکہ اپنے حق اور مغرب کے مفاد میں کام کرتے رہتے, خواہ وہ اسرائیل کا معاملہ ہو. آپ دیکھ لیجئے جس طرح سے فلسطین کے خلاف فلسطینی کے معاملے میں ڈوبیس رول ان تمام حکمرانوں کا رہا ہے عرب ممالک کے, بالخصوص شاہوں کا, وہ سارے عرب اس سے اب واقف ہو چکے ہیں. اسی طرح وہ شام کا معاملہ ہو یا عراق میں اس وقت جو بحران ہے یا لیبیا میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے, ان تمام جگہوں کے اوپر ان کا ڈبل رول ہے. یہ مغرب کے ساتھ مل کے مغرب کے مفاد اور اپنے مفاد کے لیے کارگر ہیں, نہ کہ عرب عوام کے مفاد میں کامگر ہیں. اور جیسے جیسے جس قدر یہ بحران بڑھتا چلا جائے گا مشرق وسطی میں, دو کوششیں ہوں گی. پہلی کوشش یہ ہوگی کہ وہاں کے عوام جمہوریت کے جمہوری انقلاب نہ بپا کریں, اس کے لیے ان کو دہشت گردی میں اور کے جال میں پھانسا جائے گا, اور داعش جیسی تنظیمیں اور سر اٹھائیں گی, القاعدہ جیسی تنظیمیں اور سر اٹھائیں گی, تاکہ عوام اس ایک جھوٹے اسلام کے نام کے اوپر دہشت گردی میں ملوث ہوں, نہ کہ وہ اپنے ایک کوئی جمہوری نظام کے لیے جدوجہد کریں.
بہت بہت شکریہ ظفر آغا صاحب.
دوسری طرف امریکہ کے ساتھ, مغرب کے ساتھ مل کر.
یاسین صاحب, جناب رہبر انقلاب اسلامی نے آج جمعرات کو اپنے خطاب میں یمن پر سعودی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کو ایسا بہیمانہ جرم قرار دیا ہے جو سعودی حکومت کے خلاف عالمی سطح پر قانونی اقدام کا متقاضی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دو منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس.
جی, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ سعودی عرب نے جو جارحیت کی ہے یمنی عوام کے اوپر, نتے عوام کے اوپر, وہ بے شک ایک بہت ہی سویر اور بہت ہی ظالمانہ اقدام تھا. انہوں نے بس اسی پر نہیں کیا, بلکہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو پناہ گزینوں کے کیمپ تھے ان پر بھی بمباری کی ہے انہوں نے. اور اس میں انہوں نے جو پینٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے دنیا کو, یہ کہ جی حرمین شریفین کو یمن سے خدشہ ہے, حالانکہ خطے میں اگر کوئی خطرہ ہے, کوئی خدشہ ہے, تو وہ نہ تو شام ہے, نہ وہ یمن ہے, نہ وہ عراق ہے, بلکہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے مشرق وسطیٰ کا وہ اسرائیل ہے, اور اس سے بھی تھی ہو رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ, وہ داعش ہے, وہ القاعدہ ہے, النصرہ ہے, اور یہ جو ہے وہ دیگر چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور اس کے جو اتحادی ہیں جنہوں نے پناہ گزینوں کے کیمپوں پر بھی حملے کیے, بمباری کی, ان پر جنگی جرائم کے مقدمات قائم ہونے چاہیے, اور دنیا کے نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار جو ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جارحا کون ہے, خطرہ کس کو کس سے ہے. جو حملہ آور ہوتا ہے جارحا وہ ہوتا ہے, نہ کہ وہ جس پر حملہ کیا جائے اور پھر حملہ آور جو ہو وہ یہ واویلا جو ہے وہ اور اس کے دادی مچانا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں, جی کہ ہمیں خدشہ ہے, ہمارے حرمین شریفین کو جو ہے وہ خطرہ ہے, حالانکہ ایسی
بہت بات بہت شکریہ جناب نہیں. بہت بہت شکریہ یاسین صاحب. اس میں دو رائے نہیں کہ جب ظالم اور مظلوم آمنے سامنے ہوں تو غیر جانبداری ظلم ہے, ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے. موجودہ حالات میں کسی بھی اصول, کسی بھی قانون, کسی بھی منطق, کسی بھی معیار اور اسٹینڈرڈ کے مطابق یمن پر سعودی جارحیت کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. یمن پر سعودی حملے بہیمانہ جارحیت بھی ہیں, اسلام دشمن سامراجی اور صہیونی طاقتوں کی خدمت بھی ہے, اسلامی دنیا اور مسلم امہ سے خیانت بھی ہے. تو پھر اسلامی دنیا کی جانب سے اس جارحیت کی, اس خیانت کی, اسلامی دنیا اور امت مسلمہ کے خلاف اس گھناؤنی سازش کی پرزور مذمت کی جانی چاہیے, اور جو بھی اس مسئلے میں غیر جانبداری کی بات کر رہا ہے وہ ظالم کی ساتھ دے رہا ہے اور مظلوم پر ظلم کر رہا ہے جو یقیناً ناقابل معافی جرم ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنے ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا, اور اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.